السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی تعبیر دین اور ہم اثر رویے، اور پچھلے پروگرام میں کچھ بنیادی نکات پر بحث ہوئی تھی، جیسے کہ تعبیر اور فہم کا فرق کیا ہے، اس کے علاوہ دین کا بنیادی کانٹینٹ کیا ہے، اور اس بنیادی کانٹینٹ میں حدیث جبرائیل کا حوالہ جاوید صاحب نے دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ تعبیر میں اور فہم میں تو ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے فہم کے ہی متعلق جواب دے ہوگا اور فہم ہی کا مکلف ہوگا۔ یہ کچھ بنیادی نکات تھے جن پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور یہیں سے اپنی بحث کا آغاز کریں گے، اور میرے ساتھ حسب معمول مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شرکا بھی موجود ہیں اور جاوید صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جی جناب،
ایسے کہ آپ فہم کو سینٹر پوائنٹ پہ رکھتے ہیں، انسان کی فہم کو، اگر انسان کی فہم کو سینٹر پوائنٹ پہ رکھتے ہیں، جو کہ اس کے فیصلوں کو ڈٹرمن کرتی ہے اور اس کی چوائسز کو ڈٹرمن کرتی ہے، تو اس کو ہم مذہبی جو زندگی ہے اس سے ہٹ کے اگر ہم معاشرتی، سماجی، سیاسی انسان کی زندگی، جس کا ایک عملی مظہر حکومت کا قیام ہوتا ہے، اس میں لے کے آتے ہیں، تو اس میں بہت سارے افراد کے اوپر ایک فہم کی عینک ان کی آنکھوں کے آگے رکھ دی جاتی ہے اور ان کو اس تخیل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ فہم ان کا ہے، حالانکہ یہ ان کا فہم در حقیقت ہوتا نہیں ہے، اور یہ فہم ان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے جس کا فائدہ چند مخصوص اداروں، افراد، یا کہ ریاست کے مفاد، جو کہ انسان کے مفاد سے اوپر چلا جاتا ہے موجودہ تناظر میں اگر اسے دیکھیں تو۔ تو اس صورت میں اس فہم کے اوپر اگر ہم یہ مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ انسانوں کی بحیثیت کل ایک مجموعی فہم میں اتنی وسعت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لیے اپنے مستقبل کا اور اجتماعی مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے، یہ عام آدمی کا المیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسے نہیں بنائی کہ اس میں تمام لوگ اعلیٰ درجے کے محققین ہوں، اعلیٰ درجے کے شاعر اور ادیب ہوں، غیر معمولی متخیلہ لے کر آئے ہوں، کسی چیز کا تجزیہ کر کے اس کے اندر اتر سکتے ہوں، ایسا نہیں کیا۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پیدا ہوتی ہے جو مقلدانہ ذہن اس چیزوں کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ بعض افراد کو، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، خواہ وہ مذہبی رہنما ہیں، اپنے لیے آئیڈیل مان لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی بات سنتے ہیں۔ عام آدمی اس سے آگے شاید نہیں بڑھ سکتا، بہت مشکل ہے اس کے لیے، چنانچہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ۔ دیکھیے، مذہبی پیشوا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ مسیحیت کی مذہبی روایت میں دیکھ لیں، آپ ہندو مت کی مذہبی روایت میں دیکھ لیں، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، پیر حضرات ہیں، مرشد حضرات ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، ایسا ہی معاملہ سیاستدان بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب ایک ریاست وجود میں آ جاتی ہے اور ریاست کو چلانے والے ادارے وجود میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ یعنی عام آدمی کا یہ المیہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ اس وقت پنجاب کے دیہات میں، سندھ کے دیہات میں نکل جائیں، آپ عام آدمی کے پاس بیٹھیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ اسی طرح کے الوژنز ہیں، کچھ مذہبی ہیں، کچھ سیاسی ہیں، کچھ سماجی ہیں، کچھ تاریخی ہیں جن میں مبتلا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جو تاریخی لحاظ سے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن لوگ ان کو ایک مذہبی عقیدے کے طور پر اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم بچپن سے سنتے رہے کہ تارک نے کشتیاں جلا دی تھیں، جا کے علامہ اقبال نے وہ بہت خوبصورت نظم بھی لکھ دی، تارک جو برق کنارہ ہے اندلس سبینہ سو، لیکن تاریخی حقائق اس کے برخلاف، لوگوں نے تنقید کر کے بتا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہماری تاریخ کے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن جب خالص تحقیق کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں ان کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وہ حقیقت ہی نہیں ہے، وہ معاملہ ایسے پیش ہی نہیں آیا تھا، اس کو لوگوں نے شکل دے دی۔ آپ ایک ایک چیز کو اٹھائیں، مذہب کو اٹھا لیں، آپ سماج کو اٹھا لیں، آپ فلسفے کو اٹھا لیں، آپ سیاست کو اٹھا لیں، ہر جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج وہی ہے جو قدرت کے نظام میں ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ اگر آپ کسی سوسائٹی کے اندر صرف ایک چیز کو ہدف بنا لیں کہ اس کا وجود ختم ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ میں نے محض اپنی خواہش کو بیان کر دی، یعنی جتنا کمزور ہو سکتا ہو جائے، وہ ہے رائے پر استبداد۔ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت یہ الوژن پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ جس کو قرآن نے کہا نا لولا دف اللہ الناس، تو وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا نا کہ ہر فرعون را موسیٰ، تو یہی صورتحال الوژن پیدا کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوتی رہتی ہے. پوری آپ تاریخ میں دیکھ لیں آپ کو یہ چیز ملے گی. ہمارے معاشرے کے مر جانے کا باعث جو ہے وہ اصل میں وہ استبداد ہے جو یا تو سلطانی نے رائے پر قائم کر دیا یا ملائی نے قائم کر دیا یا پیری نے قائم کر دیا. جس کو کہا ہے نا اقبال نے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری تو قتیل ہیں ہم ان تینوں چیزوں کے. تینوں میں اگر آپ غور کریں تو قدر مشترک کیا استبداد, یعنی رائے کو سرنڈر کیجئے. آپ حاکم بھی یہی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تم نے اگر اس طرح آرا کا اظہار شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں قومی مفاد کو نقصان پہنچ جائے گا, اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی, امن و امان کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. تو پھر وہ یہ نیریٹو وجود میں لاتا ہے کہ نہیں میری بات ہی اصل میں حق ہے, اسی کی پیروی کرنی چاہیے. یہی صورتحال مذہبی رہنما کرتا ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑی جدوجہد کرنی پڑی مسیحی یورپ میں کہ کسی طرح پاپائیت کو بند کیا جا سکے ویٹیکن میں, ہو گئی بند آخر. ایسے ہی صورتحال ہمارے یہاں بھی موجود ہے. تو اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم آزادی رائے کی جنگ لڑے اور یہ ماحول پیدا کریں کہ بڑے سے بڑے مسئلے پر بھی گفتگو ہوگی, بات ہوگی, تاریخی تعصبات پر بھی ہوگی, مذہبی افکار پر بھی ہوگی, سائنس کی تشکیلات پر بھی ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات پر بھی ہوگی, الل اعلان گفتگو ہوگی. ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے ہم اور اس کا چیر پھاڑ کے تجزیہ کریں گے, وہ پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور آپ کو حق ہونا چاہیے کہ آپ میرے پوسٹ مارٹم کا پوسٹ مارٹم کریں.
ٹھیک,
اس کے نتیجے میں عامت الناس کے لیے کوئی اچھی فضا پیدا ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل؟
آپ کا سوال جی.
آپ نے فرمایا تعبیر دین جو ہے یہ بیسیکلی اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں عملی مسائل کے ساتھ, جس سماج میں جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنے فہم سے دین کی ایک تعبیر پیش کرتا ہے ان مشکلات کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو دین کے جو مآخذ ہیں اور مصادر ہیں ان کا تعین کہ وہ کون کون سے ہوں گے, کیا وہ بھی عملی مسائل کرتے ہیں جیسے سنت اور حدیث, یہ دو مختلف جو کانسیپٹ ہیں یہ الگ الگ پائے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ تو ہم ایک دائرے کے اندر ایک پیراڈائم کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے نس کو تسلیم کر لیا ہے کہ نس کے ایک متعین معنی ہے. اب اس تناظر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ عملی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دین کی تفہیم جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نس نازل کی گئی وہ بھی اس وقت کے عملی مسائل کا ایک رد عمل تھا, تو اس کا ایک متعین اور حق مانا سمجھنا اور یہ کہنا کہ وہ متعین ہے اور ہمارا بھی اس تک پہنچنا لازمی ہے, یہ کس حد تک درست ہے اور آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ تو ایک یعنی بڑی پیچیدہ صورتحال آپ نے پیدا کر دی, اس میں سوال در سوال ہے, جیسے سفر در سفر ہے نا, اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سادگی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنا عمل بھی ہے, مثلا میرا پہلا سوال جو پیدا ہوگا میں اگر شعور کی عمر کو پہنچوں تو وہ یہ ہے کہ کائنات کیا ہے, میں کیا ہوں, اس کے پیچھے کون سی حقیقت کار فرما ہے, کیا اس کائنات کے اندر جو زندگی مجھے بسر کرنی ہے یا زندگی کے بارے میں جو آرا قائم کرنی ہے, جو میرا جو ایک ورلڈ ویو بننا ہے یہ وہ ہے کہ جو صوفیانہ تعبیر نے پیدا کیا ہے, یہ وہ ہے کہ جو مختلف مذاہب نے پیدا کیا ہے. تو آپ دیکھیے میں بہت پیچھے جا کر بھی یہ پہلے متعین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ہدایت کے لیے جانا کہاں ہے. ایسا ہی معاملہ میں ایک مسلمان ہوں, مجھے دین کے ماخذ کا متعین کرنا ہے, میں اپنے گرد و پیش میں جو مجھے ماخذ بتائے جائیں گے سب سے پہلے انہی کی طرف رجوع کروں گا, وہاں پر بھی سوالات پیدا ہوں گے, ایک عمل شروع ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو آپ نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نس نازل ہوئی تو کیا وہ کسی پس منظر میں نازل ہوئی, ظاہر ہے کہ یہ سوال تو پہلے دن سے موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو تصور قائم کیا گیا کہ شان نزول کو جانے بغیر آپ تفسیر کیسے کر سکتے ہیں, یہیں سے تو پیدا ہوا ہے. تو یہ جتنے اس طرح کے سوالات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کوئی پیدا کر دے گا, یہ ہمیشہ سے موجود ہیں, ان کے بارے میں غور و خوض ہوتا ہے. جو بات یہاں زیر بحث تھی وہ بات یہ زیر بحث نہیں تھی کہ زمانہ کہے گا تو ہم تعبیر کریں گے, نہیں, یہ تھی کہ ایک سوچنے سمجھنے والا آدمی یا ایک محقق یا ایک عالم یا ایک سچا طالب علم کیا وہ ہمیشہ صرف داخلی سوال سے ہی مضطرب ہوتا ہے؟ نہیں, وہ خارجی سوالات سے بھی مضطرب ہوتا ہے. یعنی وجہ اضطراب کبھی داخل ہوتا ہے کبھی خارج ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جب وجہ اضطراب کیا وجہ نتائج کو متعین کر کے یہ کہنے کی کوشش کی گئی علمی سطح پر, کہ میں نے آپ کو ایک صاحب علم کا حوالہ دے کے بتایا کہ جب یہ کہنے کی کوشش کی گئی تو میں نے ان کے سامنے سری طور پر یہ بات پیش کر دی کہ یہ دیکھیے یہ تینوں بنیادی چیزیں جو ہیں, یہ جس وقت اسلامزم ابھی پوری قوت کے ساتھ دنیا پہ کھڑا تھا اور اس کے کوئی نتائج نہیں سامنے آئے تھے بلکہ وہ حقیقت میں اس وقت جوانی اور شباب کے مراحل سے گزر رہا تھا, اس وقت بھی وہ تینوں چیزیں زیر بحث آ چکی تھی. میں آپ ذہن کرتا ہوں فلسفے کی بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں جب ہم نے ابتدا میں سیکنڈری لٹریچر سے فلسفہ پڑھا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ فلاں عوامل کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہو گئی, لیکن جس وقت خود اوریجنل رائٹنگز جو فلسفیوں کی تھی وہ پڑھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ ان کے یہاں اضطراب کے پیدا ہونے کا باعث وہ تھا ہی نہیں, بہت مختلف چیزیں تھیں, ان کے یہاں سوالات کسی اور جگہ سے پیدا ہو گئے تھے. تو اسی طرح کسی صاحب علم کے کام کے اوپر ایک ہے خارج سے ایک تبصرہ کر دینا, یہ اصل میں استعمار نے یہ نقطہ نظر پیدا کر دی ہے, یہ شکست خوردگی کی ذہنیت نے پیدا کر دی ہے, یہ داخلی بزدلی نے پیدا کر دی ہے, شاعر ادیب ہے طبیعت کی انفعالیت نے پیدا کر دی ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ساری کانسنٹریشن اس پر ہو کہ جو نقطہ نظر پیدا ہوا ہے وہ دو کام کرے گا, وہ اگر پہلے کوئی موجود نقطہ نظر کے خلاف ہے یا اس سے مختلف ہے تو وہ یہ بتائے گا کہ پہلے نقطہ نظر میں غلطی کیا ہے, یہ بتائے گا کہ اس نقطہ نظر کا استدلال کیا ہے. تو ایک سچا صاحب علم ان دو چیزوں پر کانسنٹریٹ کرے, یعنی اگر اس کو یہ زیر بحث نہیں ہونا چاہیے. البتہ انہوں نے سوال جو کیا تھا اس کا جواب میں نے یہ دے دیا ہے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ خارج آ کے تعبیر کروا دیتا ہے, نہیں, وہ صرف اضطراب پیدا کرتا ہے, اس کے بعد ایک علمی تحقیق کی عمل شروع ہوتا ہے اور وہ کسی سچے صاحب علم میں جب شروع ہوگا تو وہ بہت پاکیزگی کے ساتھ شروع ہوتا ہے.
جاوید صاحب, ان کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ جو نص نازل ہوئی تو ظاہر ہے وہ بھی اس وقت کے کسی حالات کے تناظر میں نص نازل ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ہمارے ہاں کے ایک مروجہ چیزیں ہیں کہ جب آیت کا جو ہے وہ تشریح کی جاتی ہے تو شان نزول کو سامنے رکھا جاتا ہے. کیا آپ نے جس طرح ابتدا میں فرمایا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو آپ اس کا سیاق دیکھتے ہیں, سباق دیکھتے ہیں, آپ اس کو دیکھتے ہیں کس اسلوب میں ہے, اس کے اسالیب کو دیکھتے ہیں, تو شان نزول بھی تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اس کو سامنے رکھنا کیا ضروری نہیں ہوتا کسی چیز کی تعبیر متعین کرنے کے لیے؟
یہ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو پہلے آپ کو ملحوظ رکھنی چاہیے. یہ فلسفے کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں, آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں, آپ بائبل ہسٹری کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں, ہر جگہ ان چیزوں کو صاحب علم متعین کرتے ہیں کہ آپ کا ذہنی پس منظر یہ ہونا چاہیے, یعنی ان چیزوں کو آپ ملحوظ رکھیں. ملحوظ رکھیں, آخری فیصلہ کیا چیز کرتی, یعنی شان نزول کو بھی ملحوظ رکھیں گے, کوئی روایت ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں گے, کسی صاحب علم کی رائے ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں گے, کوئی خصوصی تعبیر بہت غلبہ پا چکی ہے اس کو کیوں ملحوظ نہیں رکھیں گے. اصل میں فیصلہ کس چیز کو کرنا چاہیے, فیصلہ اس متن کو کرنا ہے کہ وہ آپ کی اس بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور وہ ان تین مراحل سے گزر کر ہی فیصلہ کرے گا, یعنی لفظ, جملے کی تعلیف اور اس کا کانٹیکسٹ. تو فیصلہ کن چیز کیا ہے,
ٹھیک,
بس یہ اصل چیز ہے. آپ ملحوظ کیا کیا چیزیں رکھیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک لفظ کے 10 معنی ہیں, ان کے استعمالات ہیں, ان کی مختلف چیزیں ہیں. یہ علم جو آپ کو قرآن مجید سے براہ راست تو حاصل نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ عربی زبان پڑھیں گے, آپ اس کے لغت کا مطالعہ کریں گے, آپ شاعروں کو پڑھیں گے, ادیبوں کو پڑھیں گے, اس سے آپ کا ایک وسیع کینوس بنتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے الفاظ کی مختلف جہتیں آ جاتی ہیں. یہ مختلف جہتیں ہی نہیں آئیں آپ کے سامنے, یعنی آپ نے جو پہلی کے قاعدے میں ایک لفظ کے معنی پڑھے تھے انہیں کو لے کے آپ قرآن کو, شیکسپیئر کو, اقبال کو, غالب کو سمجھنے کے لیے چلے گئے. اس وجہ سے مولانا حمید الدین فرائی نے جو ایک مقدمہ لکھا ہے اپنے تفاسیر میں, جہاں قطعی الدلالہ پہ بحث کیا, دیکھیے کیا الفاظ کہے ہیں کہ قرآن مجید قطعی الدلالہ ہے, یہ جو اختلاف تعبیر پیدا ہوتا ہے اس کا باعث یا قلت علم ہوتی ہے یا قلت تدبر, یہ قلیل ہے بالکل, اس لیے کہ کبھی میں اپنے علم کو مکمل کیے بغیر کسی کتاب کی تعبیر کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور کبھی علم تو مکمل ہوتا ہے لیکن انسان غفلت اختیار ہے, اس وجہ سے قلت تدبر, اتنا غور نہیں کیا. یعنی دونوں ہی چیزیں ہوں گی, یا تو علم اتنا نہیں تھا, ایک بچہ ہے نا, اس کے سامنے آپ نے اقبال کا شعر رکھ دیا, غالب کا شعر رکھ دیا, وہ کیا کرے گا؟ وہ تعبیر کرنے کی کوشش جب کرے گا تو قلت علم آڑے آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے معنی بیان کر دے کہ آپ ہنس پڑے اس کے اوپر، وہ قلت علم سے ہونے والی غلط تعبیر ہے. ایک بہت صاحب علم آدمی ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات پہ. اچھا غور کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کا حق ادا نہیں کیا، چیزوں کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ تدبر جس کو آپ کہتے ہیں، تدبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے ہر پتھر الٹ ڈالنا ہے. اب ہر پتھر الٹ ڈالنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ ہیں وہ چیزیں جن سے اصل تعبیر کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ صورتحال اگر کسی جگہ یہ بن گئی ہے کہ جو جملہ وجود میں آیا ہے یا جو کلام وجود میں آیا ہے وہ اپنی پیدائش سے دو احتمال لے کے وجود میں آ گیا ہے، وہ کبھی قطعی دلالہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ظنی دلالہ رہے گا. لیکن ایک جملے کو سمجھنے میں، اس کے سیاق سباق میں 10 آراء قائم ہو جائیں، تو اصل میں 10 کی 10 آراء کیا کہہ رہی ہیں؟ پہلی کہہ رہی ہے دوسری غلط ہے، دوسری کہہ رہی ہے تیسری غلط ہے، تیسری کہہ رہی ہے چوتھی غلط ہے. اس لیے وہ ظنی ہوا ہی نہیں معاملہ. دو احتمالات ایک وقت میں مانے ہی نہیں جا رہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 10 باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک ٹھیک ہے اور وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ نے 10 باتیں کہی ہیں، ٹھیک وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو اس وجہ سے سب کے سب تعبیر واحدی کا سفر کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں، اس وقت آپ کیا کہیں گے؟
یہ اچھا سوال کر دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کی تفسیریں ہیں. یہ جو مفسرین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک وہ تفسیریں ہیں جس میں کسی صاحب علم نے قرآن مجید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنے فہم کے مطابق. اس طرح کی تفسیروں میں ایسے بیانات یا تو ہوتے ہی نہیں یا بہت کم ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا وسیع لٹریچر ہے تفسیری، جس میں ہمارے علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام اہل علم جو ان کے زمانے تک ان کے علم میں آ چکے ہیں، ان کی آراء آپ تک پہنچا دیں. وہ بنیادی طور پر اہل علم کے مجموعہ ہے اقوال ہیں، ان کو جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ یہ خیال کر لیتا ہے. تو وہ اصل میں یہ پیش نظر رکھ کے بیٹھے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا ان کے نزدیک کیا مطلب ہے. وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت یا اس مقام یا اس جگہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی تھی، عطا نے یہ رائے دی تھی، مجاہد نے یہ رائے دی تھی، قدیم دور کے تابعین میں سے. یا وہ بتا رہے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں امام رازی نے یہ رائے دی تھی، زمخشری نے یہ رائے دی تھی. تو یہ اصل میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نہیں کر پاتے. ایسا ہی معاملہ دیکھیے ہمارے یہاں تاریخی روایات میں ہوتا ہے. یعنی تبری ہے مثال کے طور پر، مشہور مورخ ہے، آپ ان کا مقدمہ پڑھیے جو ان کتاب کے شروع میں لکھا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی میں نے اس میں تاریخی روایات جمع کی ہیں، ان میں سے بے شمار چیزیں جن کو میں لغو سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ کو دیانتداری کے ساتھ پہنچا رہا ہوں جو مواد میرے پاس آ گیا ہے. یہ بجائے خود بہت بڑی خدمت ہے. اب اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کی تاریخ میں یہ تبری کا نقطہ نظر ہے،
پورا ذخیرہ جمع کر کے دے،
پورا ذخیرہ جمع کر کے
جمع کر
دے دیا. یہ اپنی ذات میں بہت بڑی خدمت ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس کی مذمت کریں، صرف سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مصنف کیا کام کر رہا ہے. اس نے خدمت یہ کی. آپ دیکھیں لاہور میں میں نے ایک مرتبہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہا، یہ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے، کہ اگر کوئی ذرا تجسس طبیعت میں رکھنے والا آدمی نکل کھڑا ہو کوئی 4 مہینے کے لیے اور صرف یہ دیکھے کہ لاہور کی مختلف مساجد میں فجر کے بعد جو قرآن کے درس ہوتے ہیں ان میں مختلف اہل علم کیا آراء بیان کر رہے ہیں، ان کو نوٹ کرنا شروع کر دیں.
ہاں بالکل ایسا ہی ہے.
تو تبری کی جامع البیان وجود میں
ایسا ہی ہوگا.
یعنی آپ دیکھ لیں اس میں. تو ایک ہے کہ مختلف آراء کو جمع کر کے ایک تفسیری اقوال کا انسائیکلوپیڈیا بنا دیا گیا، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک باقاعدہ تفسیر لکھی. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. مثلاً زمخشری کو دیکھیے تو اس کے ہاں آپ کو اس کا اپنا رجحان، وہ کیا رائے رکھتا ہے، وہ واضح طور پر مل جاتا ہے. لیکن اس زمانے کا ایک خاص مزاج یا مذاق ہے، تو بعض وقت وہ بھی یہی کرتا ہے کہ پہلے آراء کو نقل کر دے گا لیکن پھر اپنی ترجیح بتا دے گا. خود تبری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی بعض موقعوں میں اپنی ترجیح بتا دیتے ہیں، لیکن وہ ترجیح تو کہیں بہت بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے کئی صفوں میں آراء موجود ہوتی ہیں. تو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. سارے لوگ یہ بات نہیں کہہ رہے تھے.
جی
دین کے علاوہ جتنے علوم ہیں، جب ان میں کسی نظریے، فہم یا فکر کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ہم ماہرین کے پاس جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، بڑی خوش دلی سے بیٹھ کے آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور کسی نہ کسی چیز کو ہم قبول کر لیتے ہیں. لیکن جب یہی صورتحال دین میں پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر اختلاف مخالفت میں بدلتا ہے، پھر ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہم ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور ایسی صورتحال میں کیا ہمیں صرف بنیادی چیزوں تک اپنے آپ کو محدود کر لینا چاہیے کہ جن میں اختلاف نہیں؟ جیسے آپ فرماتے ہیں نماز پانچ ہی ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، تو میں اگر اس میں جاننا چاہتا ہوں مزید اس کے بارے میں، تو وہاں پہ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا وہیں رک جائیں یا کہ اپنے آپ کو طالب علم کے طور پر آگے بڑھاتے چلے جائیں؟
آپ کو دونوں کام کرنے چاہیے. آپ کو اپنا بھی سفر جاری رکھنا چاہیے، اور آپ کو اپنی قوم میں، ظاہر ہے کہ قومی ذمہ داری ایک فرد پر اس کے اپنے حلقے ہی میں عائد ہوتی ہے، آپ کے اعزاز ہیں، اقربا ہیں، ان میں بھی یہ ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ جس طرح دنیا کے باقی علوم میں وہ ایک سفر کر رہے ہوتے ہیں، خوشگوار ماحول میں ان پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان میں آرا قائم کر رہے ہوتے ہیں، آرا ترک کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایک دوسرے کے در پہ آزار نہیں ہوتے. تو یہی رویہ وہ دین میں بھی اختیار کریں. بلکہ میں دین کے ساتھ ایک اور چیز شامل کر دیتا ہوں پاکستان کے حالات میں، دین اور سیاست، اس لیے کہ دونوں پر ہم سر پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دونوں ہمارے ہم مذہبی عقیدت کے ساتھ سمجھے سمجھائے اور مانے اور منوائے جاتے ہیں. تو یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے، یعنی ہم سچے طالب علموں کی روش اپنے اندر بھی پیدا کریں اور لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. تاہم اتنی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر یہ محسوس ہو کہ کوئی سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، یا کسی سے تبادلہ خیال ہو ہی نہیں سکتا، یا گرد و پیش میں ایسے کوئی لوگ ہی موجود نہیں ہے کہ جن کے ساتھ بات کی جا سکے، تو پھر وہی لا عمل ہے جس کو آپ نے خود بیان کر دیا کہ بھائی جو موٹی موٹی دین کی باتیں خدا کے پیغمبر نے بتا دی ہیں ان پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جیتے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور پہنچ جائیں. اور کیا راستہ ہے؟
رامدی صاحب، آپ نے یہ کہا تھا کہ تعدد جو ہے وہ خارج میں کھڑے شخص کے لیے، میرا خیال یہ ہے کہ تعدد داخلی ہے. اس لیے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارا جو فوکل پوائنٹ بن رہا ہے وہ فہم بن رہا ہے، فہم انڈیپینڈنٹلی اس کی گروتھ نہیں ہوتی، وہ کسی ماحول میں، ٹائم اینڈ اسپیس میں اس کی گروتھ ہوتی ہے. تو میرا جو فہم ڈیولپ ہوگا وہ ایک خاص انوائرمنٹ کی پروڈکٹ ہوگی. میں اگر منصورہ میں جاؤں گا، وہاں سے تعلیم لینا چاہوں گا، تو میرے سامنے ایک سیاسی لینز آ جائے گا. کسی درگاہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ صوفی اسلام کا لینز آ جائے گا، حرم میں جاتا ہوں تو وہاں پہ ایک خاص طرح کی فکر آئے گی. تو یہ انٹرنلی میرے سامنے ڈائیورسٹی ہے، یہ پلوریلٹی صرف تعدد صرف خارج میں نہیں، داخل میں کھڑے شخص کے لیے بھی تعدد ہے. تو اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ خارجی تعدد؟
لیکن وہ آیا تو خارج سے ہی نا، تعدد آیا تو خارج سے. آپ نے جن تین اگزامپل آپ نے دی وہ تینوں الگ الگ خارج
ہیں. کہ یہ جو خارج نے جو کچھ میرے ساتھ کر دیا ہے یہی عمل ہے جس کا میں،
یہی عمل ہے میں داخل میں خود ہوں تو میرے سامنے یہ ہے، میرا وہ پروان اسی میں چڑھے.
میرا تجربہ بالکل مختلف ہے اس معاملے میں. میرے نزدیک اگر آپ ایک زندہ حساس انسان کی زندگی اختیار کر لیں تو یہ سارا کا سارا خارج مل کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میں خود اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادنا درجے میں بھی یہ آپ کو اپنی گرفت میں لے سکے. آپ ایک باطنی فیصلہ کرتے ہیں. اب میں فلسفے کی سطح پر آپ سے عرض کروں گا کہ اصل میں میرے اور آپ کے پاس ہم سب ایک تقدیر کے پابند ہیں، لیکن جو چیز اس تقدیر کے سحر کو توڑ دیتی ہے وہ میرے پروردگار کی وہ امانت ہے جس کا سورہ عذاب میں اس نے ذکر کیا ہے، وہ میرا ارادہ ہے. جیسے ہی میں اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کرتا ہوں تو یہ تمام تر جو سجن ہے ختم کر دیتا.
یہ محض دعویٰ ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہو سکتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہو سکتا ہے. صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں، اسے اسٹیبلش کیسے کر سکتے ہیں ہم، بطور اصول کیسے مان سکتے ہیں کہ اس تعدد کو ختم کر کے ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے انسان جو ہے.
اچھا سوال آپ نے کیا، میں پھر وہی آؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا بھی داخلی تجربہ آپ بھی کر کے دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے خارج میں، یعنی جس طریقے سے آج تک خارج میں درد سر نہیں دکھایا جا سکا، ہوتا ہم سب کو ہے.
مصوفین پہ جو آپ تنقید کرتے ہیں، اس طرح
بھی میں تو تنقید نہیں کر رہا میری بات. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خارج کے تمام عوامل جتنے ہیں، اگر آپ ان تمام عوامل سے نکل کر وہ باطنی معیار اپنے اندر سے پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے فہم کی بنیاد بن جائے اور جو آپ کو حق کا حقیقی ادراک دینے کی طرف لے جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلطی سے پاک ہو جائے گا آپ کے ہاں، لیکن وہ چیز آپ کے اندر موجود ہے جو سحر توڑ دیتی ہے.
لیکن یہ ہوگا تو ایک سبجیکٹو ڈیسیجن ہی نا، سبجیکٹو ڈیسیجن ہے تو پھر
پہلے واضح ہو چکا. وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ میرے تمام ڈیسیجن سبجیکٹو ہے. یعنی وہ اس لیے کہ میں ایک مکمل وجود ہوں.
یعنی سبجیکٹیو نہیں ہے نا, جب میں فکر پیش کرتا ہوں تو میں وہ اصول پیش کرتا ہوں جو ہر جگہ اپلائی ہو سکتے ہیں یا متعلق ہو سکتے ہیں. جب اس کا اشتراک نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام نہیں.
ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی میرے باطن سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے, وہ میرا تجربہ ہوتا ہے, وہ اپنی اصل میں ایک سبجیکٹیو چیز ہے, میں اس کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ, تو بسا اوقات وہ تجربہ عالمگیر بن جاتا ہے. جیسے ہی وہ عالمگیر بن جاتا ہے تو عالمگیر مسئلہ بن جاتا ہے, عالمگیر حل تلاش کرتے ہیں. میں نے ابھی سادہ سی مثال دی کہ سر درد کہیں خارج میں نہیں پڑا ہوا, وہ ہوا اصل میں ہم میں سے ہر ایک کو الگ الگ ہے, لیکن وہ عالمگیر تجربہ بن گیا ہے اور اب دیکھیے علاج اس کا خارج میں پڑا ہوا ہے, اٹھ گولی. تو اصل میں اس عمل کو سمجھنا چاہیے, یہ جو خواہش ہے نا کہ چیزیں خارج میں رکھ کے ایک آبجیکٹو جگہ پر لائی جائے, یہ تو آپ اپنے امراض نہیں رکھ سکتے. یعنی جتنی چیزیں بھی ہیں, میں نے سر درد کی اس لیے مثال دی کہ کینسر دکھایا جا سکتا ہے, آنتوں کی خرابی دکھائی جا سکتی ہے, یہ نہیں دکھایا جا سکتا. اس کا منبع ہو سکتا ہے آپ تلاش کر لیں کہ درد یہاں سے اٹھ رہا ہے, باعث یہاں سے بن رہا ہے, لیکن درد اپنی ذات میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرا ذاتی تجربہ ہے, میرا داخلی تجربہ ہے, یہ آپ کا بھی داخلی تجربہ ہے, یہ میرا بھی داخلی ترجمہ. یہی صورتحال افکار میں ہوتی ہے. میرے باطن میں ایک چیز میرے ارادے سے وجود میں آتی ہے یا میرے انوائرمنٹ سے وجود میں آتی ہے, میں اس کو شیئر کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ اس کو ایسے ہی وصول کرتے ہیں. آپ نے دیکھا, اچھا وصول کرنے کا عمل وہ تاثراتی بھی ہوتا ہے, جذباتی بھی ہوتا ہے, جمالیاتی بھی ہوتا ہے, عقلی بھی ہوتا ہے, استدلالی بھی ہوتا ہے, ذوقی بھی ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک اچھا شعر آپ پڑھ دیں تو وہ ہے نا, فارسی میں کہتے ہیں نا کہ شعر مرا بمدرسہ کا بول. اب وہ کسی مدرسی مولوی صاحب کے سامنے آپ پڑھ دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائے آپ کے پاس, لیکن ایک صاحب ذوق آدمی تڑپ اٹھے گا. تو یہ ذوقی ابلاغ ہے. یعنی وہ کیا چیز ہے کہ مجھے ایک شعر پسند آیا, میرے اندر اس سے اعتزاز پیدا ہوا, میں نے اس سے مسرت, انبساط یا غم کی کوئی کیفیت محسوس کی, میں نے اس سے جو چیز لطیف احساسات کی صورت میں, خواہ وہ حزن تھا یا انبساط تھا, وہ آپ کی طرف منتقل کرنا چاہیے. میرے پاس کوئی کیریئر اس کے سوا موجود نہیں تھا کہ میں صرف اس کو پڑھ دوں. یعنی نہ میں اس غم کو منتقل کر سکتا تھا, نہ اس انبساط کو منتقل کر سکتا تھا, نہ میں جو کچھ اندر اعتزاز محسوس کرتا تھا اس کو منتقل کر سکتا تھا. میرے پاس کوئی کیریئر موجود نہیں تھا. بے بسی کے اس آخری مقام پر میں نے کیا شعر پڑھ دیا. اچھا یہ جتنے چیزیں ہیں یہ اس شعر نے جا کے آپ کے اندر بھی پیدا کر دی, اب دونوں واہ واہ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, ذوقی ابلاغ ہو گیا. تو بالکل اسی طریقے سے کبھی استدلالی ابلاغ ہوتا ہے. میں نے ایک چیز کی دلیل دی, دلائل کا ایک مقدمہ قائم کیا, ان پریمسز کے اوپر سے اسی طریقے سے منطقی نتائج نکالے, اس کو آپ نے محسوس کر لیا. یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رد المنطقین جو مشہور کتاب ہے ابن تیمیہ کی, اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑی اعلیٰ بات لکھی. یعنی منطق, جب ایک زمانہ ہوتا ہے نا کہ کسی علم کا بہت غلبہ ہو جاتا ہے, ہر آدمی وہی پڑھ رہا ہے. اچھا منطق کی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے, اگر کبھی آپ کو موقع ملے, ہمارے علوم جو اس زمانے میں وجود میں آئے ہیں, یعنی نحو منطق کی زبان میں بیان ہو رہی ہے, صرف بھی منطق زبان میں بیان ہو رہی ہے, شعر کا ترجمہ بھی منطق کی زبان میں کیا جا رہا ہے, استدلال بھی منطق کی زبان میں ہو رہا ہے. یعنی مصیبت ہی بن گئی. تو انہوں نے اس زمانے میں اس پہ تنقید کی, اور بڑی اعلیٰ کتاب ہے کتاب الرد المنطقین. تو اس کے مقدمے میں لکھا کہ یہ ایسا علم ہے کہ ذکی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی, غبی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یعنی آپ اصل میں جس وقت استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو استدلال ایک ایسا عمل ہے کہ جو اگر ایک واقعی ذہین آدمی کر رہا ہو تو بعض اوقات درمیان کے مقدمات حذف کر دے گا وہ, لیکن آپ اپریشیٹ کر لیں گے اسے.
ٹھیک,
حساب کے طریقے پر ہو سکتا ہے درمیان کے اس نے مقدمات ختم کر دیے ہوں, لیکن آپ وہ چھلانگ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ پہلے مقدمے سے جیسے اس نے نتیجہ نکالا ہے آپ بھی نکال لیں.
جی,
آپ نے بھی فرمایا تھا کہ تمام آئمہ ہمارے ہی آئمہ ہیں اور ہمیں ان سب کو فالو کرنا چاہیے, لیکن اس معاملے میں ٹھیک ہے اگر ہم اس طرح سے رویہ اختیار کرتے ہیں اس میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش بھی نکلتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے بعض علماء وہ یہ رائے رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی ان کا ایک مثبت نقطہ نظر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہر ایک کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ آسانی کا رستہ اختیار کرے گا, वो ये देखेगा कि मुझे ये मकतबा फिक्र जो है, मैं जो इस वक्त जिस मुश्किल में हूँ उसका हल ये मकतबा फिक्र जो निकाल रहा है ये मुझे सूट करता है ذاتی طور پر, तो वो उसको इख्तियार कर लेगा। किसी और प्रॉब्लम में अगर किसी और का नुकता नजर उसको अच्छा लगेगा तो वो उसको इख्तियार कर लेगा। तो यहाँ पर आकर उनका नुकता नजर भी बिल्कुल ठीक नजर आता है।
बिल्कुल सही है, ठीक है जी।
क्या अल्लाह ताला ने आम आदमी को ये तकलीफ दी है कि वो जरूर मुश्किल रास्ता अपनाया करे? आम आदमी को अगर एक रास्ता आसान नजर आ रहा है तो ले ले, इख्तियार कर ले, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप आम आदमी को ये नसीहत कीजिए कि आप जो बात भी समझ रहे हैं या जिस बात को भी इख्तियार कर रहे हैं वो जितनी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसके लिहाज से बरबनाए इस्तदलाल होनी चाहिए। यानी जाहिर है कि इस्तदलाल करने की हिम्मत, ताकत, सलाहियत सबको यकसा तो नहीं दी गई ना। तो एक आम आदमी में जितनी हिम्मत होती है जितना इस्तदलाल वो कर सकता है करता है। वो एक चीज को आसान समझता है और उसके इस्तदलाली जहन को भी वो चीज अपील कर रही है। तो बस यही खुदा का तकाजा। सहाबा किराम ऐसे ही करते थे। आप देखिए कि सहाबा किराम की अगर आप तारीख पढ़ें, उनके आसार की किताबें दसियों जिल्दों में मौजूद है इस वक्त, जिसमें बयान किया गया है कि एक सहाबी ने यह राय दी, दूसरे ने यह राय दी। वो सुबह के वक्त एक सहाबी की मजलिस में जाते हैं जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब रहे हैं, एक बात उनकी समझ में वहां से आ जाती है, एक दूसरे सहाबी के पास जाके मालूम होता है इसमें यह रुख्सत दी गई। मतलब मैं चंद अबवाब की तरफ इशारा कर देता हूं, आप आसार की किताबों में देखिए, मुजारत हो सकती है या नहीं हो सकती, जमीन की मलकियत हो सकती है या नहीं हो सकती, ईद के मौके पर दूसरे मौकों के ऊपर आप कोई गाना बजाना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, घर में कुत्ता रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जरा इन अबवाब का मुताला करके देख ले। ये मैंने चंद मोटी मोटी चीजों की तरफ इशारा किया, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो आपने बयान किया है कि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इसमें हुजूर ने रुख्सत दे रखी हुई है, इंतहाई खुश हो जाते हैं, आसानी हो गई। तो भाई इंसान को इंसान है, वो जैसे करेगा। आप सिर्फ उसको ये कहिए कि आप अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करें। मुझे ये बताएं कि ये आम आदमी के ऊपर हमारे अदम एतमाद की ये हालत क्यों बन गई? यानी वो आम आदमी जो खुदा से मोहब्बत रखता है, जो रसूल से मोहब्बत रखता है, सवाल ये है कि जब उसे आप ये बताएंगे कि ये तुम दीन की बात जानना चाह रहे हो तो क्या वो ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे? अच्छा, ये जिस वक्त वो जानना चाहता है एक बात को तो क्या जानना चाहता है? ये जानना चाहता है मेरा परवरदिगार मुझसे क्या चाहता है, वो किस बात से खुश होगा, किस बात से राजी होगा, वो क्या चीज है जो आखिरत में मुझसे पूछी जाएगी, मैं कहीं वहां पर जवाब दे मैं नाकाम ना हो जाऊं। तो ये जज्बा पैदा करना उलमा का काम है, अहले इलम का काम है, यही जज्बा कुरान पैदा करता है। आप आम आदमी को एक ऐसी सूरत हाल से दोचार करेंगे, ना दीन पर गौर करो, ना इसको खुद समझो, ना अपना मसला बनाओ, हम तुम्हें एक मुश्किल रास्ता बताएंगे, बस उस पर अमल करता है। तो ये कौन सा मेयार है जो कायम कर लिया गया है? तो मेरे नजदीक तो वही रास्ता ठीक है जो खुदा के पैगंबर ने सहाबा किराम को सिखाया। आप उस पहली पूरी सदी को देख लें, ना कोई मुतय्यन इमाम है, ना किसी की तकलीद का कोई सवाल है, वो जो खुद समझते हैं उस पर अमल करते हैं, वही फहम जो उनका है, और जहां किसी दूसरे के पास जाते हैं जो बात उनको माकूल लगती है, जिस बात के बारे में इत्मीनान हो जाता है कि भाई ये पैगंबर की बात है और हमें ठीक मिल गई है, बस उसको इख्तियार कर लेते।
मैं आपकी इस सोच से इत्तेफाक करता हूं कि हमारी जो फिक्री सफर है वो असलाफ के कंधों पर होते हैं और वहां से हम आगे चलते हैं, ये मानता हूं। लेकिन चंद अल्फाज हैं कि जिन्होंने फिक्री इंतशार पैदा किया, कौम, मिल्लत, खिलाफत, उम्मत, ये उन चंद अल्फाज में से हैं कि जो इकबाल की शायरी में और उनके काम में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में और क्लैरिटी के साथ नहीं है। तो अब आपकी गुफ्तगू में आपने बारहा इकबाल का तस्करा किया और आप अपने जब दलायल देते हैं तो उसमें आप मौदूदी साहब को भी कोट करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ऑडियंस है, जो सामईन है, उन तक ये मैसेज नहीं जाता कि उन्होंने भी अपने फिक्री सफर का आगाज इकबाल या मौदूदी के पढ़ने से करना है और फिर उनको आप एक सेफ पैसेज भी दे रहे होते हैं? हालांकि मैं तो ये समझता हूं कि हमारे फिक्री इंतशार के का बुनियादी सबब इकबाल का फिक्री इंतशार था कि जिसने अभी तक हमें किसी नुक्ते में लाके नहीं खड़ा होने दिया जिसमें कौम का तसव्वुर है या उम्मत का तसव्वुर है या मिल्लत का है या खिलाफत का जो तसव्वुर है।
ठीक,
तो इस पे आप क्या कहते हैं?
मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी शख्स को बिनाए इस्तदलाल नहीं बनाया। यानी बिनाए इस्तदलाल दीन में अल्लाह की किताब होगी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होगी, آپ کی نسبت سے کوئی بات اگر آپ کے ارشادات کی صورت میں روایت کی گئی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. تو بنائے استدلال تو یہ چیز ہوگی. باقی جن شخصیات سے لوگ مانوس ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کی واقفیت ہوتی ہے, بعض اوقات کسی بات کو سمجھانے میں بطور مثال ان کا ذکر ہو جاتا ہے. علامہ اقبال ہمارے دور کے بڑے لوگوں میں سے, ان کے افکار خیالات کی بہت سی چیزیں جن پر میں نے بڑی سخت تنقیدیں کی, کرتا بھی رہتا ہوں, لیکن کیا سب کا سب باطل ہے؟ امام ابو حنیفہ کی ہر چیز غلط ہے, امام شافعی کی ہر چیز غلط ہے؟ نہیں, یہ جتنے بھی اکابر ہوتے ہیں وہ ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے دور کے لحاظ سے. اسی طرح ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے. میں نے جو ان کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ سب ہمارے ائمہ, سب ہمارے علماء ہیں, تو عزت کے ساتھ ان کا ذکر کریں, لیکن اسی بے رحمی کے ساتھ تنقید بھی کریں, یعنی عزت کے ہم وزن بے رحمی تنقید بھی کریں, اس لیے کہ وہ کیا ہے, وہ انسان ہے, اور انسانوں کی کوئی بات بھی ابدی حقیقت نہیں ہوتی. تو اقبال کے سیاسی تصورات, اقبال نے شریعت کو جس طرح دیکھا ہے, اقبال نے جو حل اپنی ریکنسٹرکشن میں پیش کیا ہے, انہوں نے اپنے پہلے دونوں خطبات میں مذہبی استدلال کے لیے جو معیار قائم کیا ہے, میں اس کو اصول میں غلط سمجھتا ہوں, اس پہ تنقید بھی کرتا رہتا ہوں.
یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعبیرات دین میں دعوت کا موضوع ایک مشترک موضوع ہے. ہم غزالی سے شروع ہو جائیں, ابن تیمیہ, جہاں بھی جائیں پڑھیں, مولانا وحید الدین خان صاحب, آپ کی شخصیت میں دعوت ایک بنیادی ایک مشترک اساس کے طور پر موجود ہے تعبیر دین میں. لیکن جب ہم مکالمہ, یعنی آج کا دور ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے دعوت کے وہ مکالمے کی فضا میں آ گیا, جیسے انٹرفیس ڈائیلاگ ہم کہتے ہیں. پچھلے دنوں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے ہمراہ ایک سمپوزی میں جانے کا اتفاق ہوا, تو جب انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا, ایک نیو ٹیسٹمنٹ تھا, تو وہ ہماری ہی کتابیں ہیں جو جیسا کہ آپ فرماتے ہوتے ہیں. تو جب وہاں پہ لوگ کرسچن بھی موجود تھے تو یہاں تک تو انہوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ اچھی بات آپ کر رہے ہیں, لیکن جو ہی انہوں نے کہا کہ قرآن مجید فائنل ٹیسٹمنٹ ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا, آپ تو دعوت دینے آئے ہیں. تو اس میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے, یعنی اس میں کہاں کھڑے ہونا چاہیے ہمیں؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر علم کی ابتدا دعوت سے ہوتی ہے. دعوت کو آپ ایک مذہبی اصطلاح کے طور پر نہ دیکھیں. دعوت کا مطلب کیا ہے, اپنی ابتدائی گفتگو کی طرف میں پھر اشارہ کروں گا کہ میں نے کسی حقیقت کو دریافت کر لیا یا سمجھ لیا, اب ایک حقیقت میرے لیے حقیقت بن گئی, تو میں پہلا کام کیا کروں گا؟ میں پہلا کام یہ کروں گا کہ میں آپ کے سامنے اسے پیش کروں گا. یہ سائنسی حقیقت ہے تب بھی, کسی سماجی علم سے متعلق ہے تب بھی, کسی مذہبی تعبیر سے متعلق ہے تب بھی. یہ پیش کرنا اصل میں کیا دعوت, یعنی میں آپ کہتا ہوں کہ میں نے ایک چیز دریافت کر لی ہے. یعنی اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی اچھے تحقیق کرنے والے کو پتا چلے کہ پاکستان میں فلاں مقام پر میں نے تیل دریافت کر لی ہے, تو سب سے پہلے آپ کو وہ دعوت ہی دے گا اس بات کی کہ اس کی بات کی تصدیق کر لے. اصل میں دعوت کو ہم نے ایک مذہبی اصطلاح بنا لی ہے. وہاں پر بھی جو آپ رودات سنا رہے ہیں اس میں دعوت, تبلیغ, یہ چونکہ مذہبی اصطلاحات بن چکی ہیں, تو ایک رد عمل اس کے نتیجے میں سامنے آ گیا. اصل میں تو یہ اطلاع دی جا رہی تھی ان کو کہ بھائی اگر یہ چار کتابیں یا تین کتابیں پہلے موجود ہیں یا اس سے پہلے کے کوئی آثار ہیں یا انبیاء کے صاحب ہیں, تو ایک اور کتاب بھی موجود ہے اور وہ کتاب قرآن مجید ہے, اور اس کتاب کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ایک اطلاع ہے, میں نے اپنے علم کی حد تک یہ اطلاع آپ کو دے دی اور اس سے متعلق اپنے فائنڈنگز بیان کر دیے. وہ کیا ہے کہ میرے نزدیک یہ دعویٰ ٹھیک ہے, میں نے اس کو پرکھ کر دیکھ لیا, یہ انسانی سطح پر میرا ایذان ہے, وہ میں نے بیان کر دیا. آپ اس کو دیکھیے, اس کے بعد مکالمہ شروع ہو جائے گا. تو تعلیم اور مکالمہ اصل میں دعوت کے بغیر شروع ہو ہی نہیں سکتا. میں کہیں کھڑا ہوں گا تو آپ میرے ساتھ مکالمہ کریں گے نا, کوئی بات دریافت کروں گا تو مکالمہ کریں گے. میرے خیال میں ان اصطلاحات کو مذہبی پس منظر سے اٹھانا چاہیے اور اٹھا کر اس کو علم کے طور پر پیش کرنا چاہیے. میں نے بہت کہا ہے, لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی تعلیم میں بھی اس چیز کا خیال کریں کہ آپ مذہب کو بطور ایک تبلیغی پہلو کے پڑھانے کے بطور علم پڑھانا شروع کریں. میں نے خاص طور پر مغربی ممالک میں دیکھا, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے مدارس میں بھی اور ہمارے اپنے اسکولوں میں بھی اب یہ چیز پیش آ جائے گی موجودہ دور میں. وہ یہ ہے کہ بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے باقی تو چیزیں مجھے پڑھائی یا سمجھائی جا رہی ہیں, یہ چیز مجھ سے منوائی جا رہی ہے. اگر آپ اس کی نفسیات کو اتر کے دیکھیں یہ صرف اسٹائل کا فرق ہے. تو آپ جس طریقے سے سائنس منوا نہیں رہے پڑھا رہے ہیں, ریاضی منوا نہیں رہے پڑھا رہے ہیں, مذہب کو بھی بطور علم پڑھائی, تو کچھ تعبیرات کچھ اصطلاحیں کچھ اسالیب بدلنے کی بھی ضرورت ہے, بدلنے چاہیے. لیکن یہ متواحش نہیں ہونا چاہیے کہ دعوت اگر ہو گئی ہے تو یہ کوئی مذہبی عمل ہو گیا.
ٹھیک,
یہ اصل میں خالص علمی عمل ہے. دوں گا
جی,
کیا مذہب اس چیز پر پابندی لگاتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی لکھی ہوئی تاریخ یا جس طرح ہمارا جو کامن ٹائم ہو جس میں جو یہود ہیں اور مسلمان ہیں وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں, جہاں اکٹھے کچھ معاملات رہے ہیں انسان, کیا ان کو پڑھنے پر مذہب کوئی پابندی لگاتا ہے یا اکیڈیمیا کا اس میں کچھ؟
علم پر کیسے پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ علم پر پابندی لگانا تو ایک طرف آپ کا مذہب یا اللہ کی کتاب قرآن مجید, وہ تو آپ کو اس کی تعلیم دیتی ہے کہ آپ جائیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جس آیت سے لوگ تقلید ثابت کرتے ہیں ذرا اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں اس میں کہا کیا گیا ہے. یعنی مشرکین عرب ایک لمبے عرصے سے پیغمبروں کی دعوت سے واقف نہیں رہے, پیغمبر کیا ہوتے ہیں, آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, کیوں آتے ہیں, کس طرح کی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں, یہ چیزیں ان کے ہاں دھندلا چکی ہوئی ہیں. اس لیے کہ کم و بیش 2000 سال سے ان کے ہاں نبوت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ان کے بالکل پاس اہل کتاب موجود ہے, اہل کتاب کے ہاں نبوت ایک سلسلے کے طور پر ہے, کتابیں ان کے پاس ہیں, پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں, تو گویا نبوت ان کے لیے ایک جانی پہچانی چیز ہے. تو قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کرتے ہوئے کیا کہا, فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر ان حقائق کا تم کو علم نہیں ہے تو کتاب کے حاملین سے پوچھ لو جا کے وہاں سے. تو اس لیے علم میں یہ پابندی آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ علم کو انسانیت کی میراث سمجھیں. میں تو یہ جو تعبیریں ہمارے یہاں اختیار کی جاتی ہیں, یہ مغرب کا نقطہ نظر ہے, یہ مشرق کا نقطہ نظر ہے, انسانیت کے نقطہ نظر ہے. انسان کا سفر جاری ہے, کہیں وہ سفر تیز ہو جاتا ہے کسی علم میں, کہیں سست ہو جاتا ہے. یہ مشرق بعید میں آپ چلے جائیں, مغرب بعید میں آپ چلے جائیں, مغرب میں چلے جائیں, مشرق میں چلے جائیں, ہر جگہ علم کا سفر ہے اور انسانیت کا سفر ہے. اور انسانیت کے سفر میں آپ کو ایک سچے طالب علم ہی کی طرح سے شریک ہونا چاہیے, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ مکالمہ کریں, آپ بات کریں, آپ اپنی بات کہیں. اگر آپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, وہ جو تعبیر اختیار کی گئی ہے ہمارے ہاں کہ ایک بندہ مومن کو بصیرم بے زمانے ہی ہونا چاہیے, اپنے زمانے سے آپ کو واقف ہونا چاہیے, اس میں کیا تغیرات ہو رہے ہیں, کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, کیا نئے افکار پیدا ہو رہے ہیں, ان کا آپ جائزہ لیتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی تاریخ آپ پڑھ رہے ہیں, مذہب کی تعبیریں آپ پڑھ رہے ہیں, تو دیکھیں کہ باقی لوگوں نے یہ سب کیسے کیا ہے. یعنی علم کلام کی تاریخ آپ کے یہاں نہیں ہے, وہ سب سے پہلے مسیحیوں کے ہاں پیدا ہوئی ہے. اچھا, تصوف کی تاریخ آپ ہی کے یہاں نہیں ہے, وہ آپ سے پہلے یہود کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو ان کے تاریخی پس منظر میں دیکھنا, مذاہب کیسے پیدا ہوتے ہیں. میں نے بعض یعنی پیش پا افتادہ حقائق کے بارے میں دیکھا ہے کہ لوگ ان کے لیے ایک اجنبی چیز بن جاتی ہے. مثلا میں نے بعض موقعوں میں لوگوں کو توجہ دلائی کہ آپ کے شاید یہ علم میں بات رہی ہو کہ جو شرک پیغمبروں کو ماننے والی قوموں کے ہاں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہی مذہبی تصورات سے ہوتا ہے. یعنی شرک کی دو واضح اقسام ہیں. مثلا آپ ویدوں میں پڑھیں تو ویدوں کا جو ابتدائی حصہ ہوگا بہت بڑے پیمانے پر وہ کیا ہے, وہ اصل میں فطرت کی طاقتوں سے مناجات ہیں, ہم سے ساری کی ساری. اچھا, یہ شرک آپ کو مشرکین کے ہاں ملے گا ہی نہیں, مشرکین عرب کے کوئی تصور ہی نہیں ہے. ان کے ہاں تمام تر شرک اصل میں مذہبی تصورات سے پیدا ہوئے. وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بتایا فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بتایا ایک مخلوق جن بھی ہیں. آپ اگر غور کریں تو ان کی تمام بت پرستی ان دو ہستیوں سے پیدا ہوئی. یعنی یا انہوں نے جنات کو معبود بنایا اور یا فرشتوں کو معبود بنایا. یہ لات عزا فرشتوں کے نام ہے, فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا ہے. یہ شرک آپ کو فطرت پرست اقوام میں ملے گا ہی نہیں, سرے سے موجود ہی نہیں ہوگا. تو جو بالکل پیش پا افتادہ حقیقتیں ہیں, کیونکہ باہمی طور پر چیزوں کو کبھی اس طرح دیکھا نہیں جاتا, اس وجہ سے نہیں ملتی. اس طرح یہ جس کو آپ قدیم ہندو مت میں لٹرجی جتنی بھی ہے, یعنی جتنے ریچولز ہوتے ہیں, رسوم ہوتے ہیں, یہ اگر دیکھیں تو جو رسوم مذہبی یا انبیاء کی پیرو قوموں میں بدعت سے پیدا ہوتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں ان کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے، وہاں سے پیدا ہوں گے. اچھا، لیکن جو چیز عالمگیر ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت صوفیانہ تعبیر آتی ہے دونوں کو یکساں اپنے گرفت میں لے لیتی ہے، وہ ادھر بھی آئے گی تو اسی طرح اور ادھر بھی آئے گی تو اسی طرح. چنانچہ آپ اپنے ہاں کی واحد الوجودی تعبیریں پڑھیے اور بھگوت گیتا کا مطالعہ کیجیے، دونوں سے سرشار ہوں گے بیٹھ.
بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے وقت نکالا. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آج یہ دو ایپیسوڈ میں پروگرام جو مکمل کیا یہ تھا تعبیر دین اور ہم اثر رویے. اس میں کچھ بحث ایسی بھی ہوئی جو کہ خالصتاً اکیڈمک لیول کی تھی یا فلسفیانہ کہہ لیجیے آپ، جو شاید ہمارے بہت سارے ناظرین کے لیے مشکل کا باعث ہو، اور بہت ساری ایسے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے جس میں کہ کچھ اور آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے ہوں، کچھ اور آپ کے ذہن میں شبہات پیدا ہوئے ہوں. اپنے ان سوالات کو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجیے گا، ih@duniatv.tv. اگلے کسی پروگرام میں جب ہم جنرل کوشچن آنسر سیشن رکھیں گے، آپ کے ان سوالات کی مزید وضاحت جاوید صاحب سے لے لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.